Abu Bakr was the first in accepting Islam. He was prevailed from doing bad things even before Islam. Part 10 of Khulafa-e Rashideen, presented by Hazrat Maulana Makki Hizazi.
Biradrani Islam, wajibul ihtiram, buzurgo, dosto, bhaiyo, aziz, naujawano. Hamare in durus ka silsila Allah ki rahmat se خلفائے راشدین کی عظمت منقبت فضیلت اور احکام متعلقہ در خلافت کے بارے میں الحمدللہ اللہ کے شکر سے جاری ہے. الحمدللہ تقریباً خلافت کے بارے میں خلافت عامہ خلافت خاصہ شروط خلیفہ تقرر خلیفہ صفات خلیفہ یہ سارے دروس اللہ کی رحمت سے ہو چکے ہیں. آج ہم اپنے درس کی ابتدا جو ہے وہ سب سے پہلے خلیفہ اول الخلفاء خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل تاج العلماء افضل الخلق بعد النبی المصطفی سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان منقبت عظمت کے بارے سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی جو ہے اسلام میں آپ کا نام عبداللہ ہے اور اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ ہے. اور سیدنا ابی بکر کی کنیت جو ہے وہ ابی بکر ہے اور آپ کے لقب جو ہیں وہ دو ہیں, ایک لقب صدیق ہے اور ایک لقب عتیق ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آپ کا جو لقب ہے لقب صدیق یا عتیق, اس کے بارے میں کئی روایات مبارکہ ہیں اور ہمیشہ ایک مسئلے کو یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ جو مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از ولادت کے واقعات یا سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے جاہلیت کے واقعات ہیں یعنی قبل اسلام کے جو واقعات ہیں, تو یہ ساری چیزوں کو دماغ میں رکھا کریں کہ اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث مبارک سے وہ ذخیرہ مہیا نہیں ہو سکتا. یعنی ابھی حضور کو نبوت ہی نہیں ملی تو حدیث مبارک کا فرمان کیسے آئے گا, اللہ نے قرآن اتارا ہی نہیں تو قرآن مبارک کیسے اس بات پہ روشنی ڈالیں گے. تو لازمی بات ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہمیں کتب سابقہ کو طرف جانا پڑتا ہے اور کتب سابقہ سے کیا مراد ہے, یعنی کچھ باتیں تورات میں آ گئیں, کچھ باتیں انجیل میں آ گئیں, کچھ باتوں کا ذکر زبور میں آ گیا, کچھ باتوں کا ذکر جو ہے اس دور میں جو لوگ موجود تھے قبائل کے ان کے سینہ بسینہ چلتی ہوئی روایات آگے بڑھی. اس میں صرف یعنی ایک عالم کا ایک عاقل کا کام یہ ہوتا ہے جیسا کہ علماء محدثین فقہا کا فیصلہ ہے کہ اگر روایات کتب سابقہ ہیں تو لا نصدق ولا نکذب, ہم نہ تو ان کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ 100% سچی ہیں اور نہ تکذیب کر سکتے ہیں نہ جھٹلا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ سچی ہوں. تو ان کے بارے میں ہماری کسوٹی کیا ہوگی کہ ان کی وہ واقعات جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں وہ تو ہم لے لیں گے اور جو قرآن و حدیث کی خلاف ہیں ٹکراتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے, ان کو بالکل نہیں لیں گے. جب قرآن موجود ہے اس کی مخالفت آ رہی ہے اس روایت سے, حدیث مبارک میں بعد میں ایک قصے کا ذکر آ گیا اس قصے میں مخالفت آ رہی ہے تو ہم قرآن و حدیث کو مقدم سمجھتے ہوئے ان کو چھوڑ دیں گے. اچھا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان میں مخالفت ہے نہ ان میں قرآن و حدیث نے اس کی تردید کی ہے, وہ تو صرف معلومات ہیں. تو ان کو علماء اسی لیے اپنے کتابوں میں نقل کرتے ہیں، ورنہ وہ بھی تو جانتے ہیں کہ روایات اسرائیلی ہم کیوں اپنی کتاب میں لکھیں۔ دیکھو نا، آج اگر آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ روایات اسرائیلی ہیں یا جناب یہ حدیث ضعیف ہے، تو کیا ان کو اتنا مقام بھی علم نہیں تھا جن لوگوں نے اتنی بڑی خدمت کی حدیث و قرآن کی، کہ بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں کیوں نقل کی اس روایت کو؟ حتیٰ کہ سیاستہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی آپ نسائی دیکھ لیں، ترمذی دیکھ لیں، ابی داؤد دیکھ لیں اور ابن ماجہ دیکھ لیں، آپ کو کئی روایات ملیں گی جن کے بارے میں ہم ترمذی خود نقد فرمائیں گے کہ ہذا حدیث غریب، خود نقد فرمائیں گے کہ لا نعرف الا من ھذا الوجہ، سند کے علاوہ اس کا ہمیں کوئی سند ہی نہیں ملتی، خود نقد فرمائیں گے کہ اس میں راوی مجہول ہے، اس میں ایک امرات ہے لم یسم، ایک عورت کی روایت ہے جس کے نام کا بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا، خود بیان فرمائیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، خود بیان فرمائیں گے کسی جگہ کہ ھذا حدیث حسن، یہ درجہ حسن تک پہنچی ہے۔ تو اتنا بڑا نقد کا امام، حدیث کا امام، تو پھر اس کو یہ یعنی کہہ دیا جائے کہ اس نے ضعیف حدیث لکھی کیوں؟ تو یہ ہمارے عقل کی خامی ہوگی، کیونکہ ضعف کے وجوہات ہوتے ہیں، کبھی ضعف شدید ہوتا ہے، کبھی ضعف ضعیف ہوتا ہے، کبھی ضعف بعید ہوتا ہے، کبھی ضعف قریب ہوتا ہے، تو اصل اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک سند جو ہمیں ملی ہے اس میں تو سند ضعیف ہے لیکن بعین ہی وہی حدیث جو ہے بخاری میں موجود ہے، لیکن سند دوسری ہے، طریق اس کا دوسرا ہے۔ تو اس لیے اس میں بڑے یعنی علم کی، بڑے معلومات کی، بڑی وسعت علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بات میں یہ مطالبہ کرنا جو ہے، اب ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، ان سے آپ مطالبہ اگر کریں کہ یہ قرآن مجید میں ہے، تو پھر تو قرآن میں تو نہیں ملے گا۔ تو یہ اصل میں مطالبہ کرتے ہوئے بھی بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، میں کون سی بات مانگ رہا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسے بات آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے تو ایک ضعیف بات نقل کر دی، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا وہ ضعیف بات کوئی عقیدہ تو بیان نہیں ہو رہا، فضائل ہیں، فضائل میں تو ضعیف روایات بھی محدثین کے نزدیک حجت۔ تو بہرحال اب یہ سمجھیں کہ سیدنا ابی بکر تو کنیت ہوئی، پہلا نام عبد الکعبہ ہوا اور دوسرا نام آپ کا جو ہے لقب جو ہے صدیق ہے، اور ایک لقب جو ہے عتیق۔ اب حضرت ابی بکر کا لقب جو ہے عتیق کیوں لقب ہے اور کیوں دیا گیا، اس میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت مبارک تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا حسن دیا تھا، جمال دیا تھا، بڑے خوبصورت، تو اس وجہ سے ان کو عتیق کہا گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بکر کے یعنی بھائی بہن جو تھے وہ ولادت کے بعد بچتے نہیں تھے، مر جاتے تھے، تو جب ابو بکر پیدا ہوئے تو ان کی اماں نے فوراً کہا کہ اللہ یا اللہ یہ جو ہے نا ھذا عتیق کا من الموت، اس کو تو موت سے ذرا آزادی دے دو، مانا ہے کہ کچھ مہلت دے دو، ورنہ موت سے آزادی تو کسی کو نہیں ملتی۔ تو اس وجہ سے سیدنا صدیق کا لقب ہو گیا عتیق۔ اور ایک روایت حدیث مبارک میں بھی آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ھذا عتیق من النار، یہ اللہ نے جہنم سے اس کو آزاد کر دیا، تو اس لیے بھی آپ کا لقب جو ہے عتیق ہے۔ اور بعض علماء نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ ان خوش نصیبوں میں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اسلام تو بڑی نعمت ہے، زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس زمانے میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، اس زمانے میں بھی سیدنا ابی بکر نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے بندے کا کہ اللہ نے ان کو کفر کے زمانے میں بھی محفوظ رکھا کہ بت کے آگے جھکیں، حتیٰ کہ ان کے والد جو تھے انہیں بڑا اصرار کرتے تھے، بعض روایات سابقہ میں یہ بات بھی ہمیں ملی کہ ان کے والد جو تھے وہ بڑے اصرار کرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابا بکر کمال کی بات ہے تم میرے ساتھ نہیں جاتے ہو. ہر باپ چاہتا ہے نا کہ میرا بیٹا جائے عبادت کرے, وہ ان کے نزدیک تو وہی عبادت تھی نا بتوں کا پوجنا, ان کے نزدیک تو وہ بہت بڑی چیز تھی. آج بھی دیکھیں نا عیسائی گرجے میں جاتا ہے تو عبادت ہی سمجھتا ہے, یہودی دیوار گریا کے نیچے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی تو عبادت ہی سمجھتا ہے, ہندو مندر میں جاتا ہے وہ بھی عبادت سمجھتا ہے, بھجن گاتا ہے گھنٹیاں بجاتے ہیں, آپ ہنستے ہیں ان کے ندی کو گھنٹی بجانا عبادت ہے. وہ گنگا جمنا پہ جا کے جب تک نہ نہائے پوتر نہیں ہوتا, یعنی باقی دنیا کے سارے دریا پاک ہی نہیں کرتے اس کو. گھر میں 6 انچ کا بور لگا کے 3 دن وہ ٹیوب ویل چلاتا رہے پاک نہیں ہوتا جب تک گنگا جمنا نہ جائے. تو اپنے اپنے ولینا سے فی ما یاشقون مذاہبو. تو اس لحاظ سے سیدنا ابی بکر کو بھی ان کے باپ نے بڑا زور لگایا کہ بھئی تم چلو, آپ ٹال دیتے آپ ٹال دیتے ٹال دیتے. ایک دن باپ پکڑ کے لے ہی گئے, انہوں نے کہا آج میں تمہیں نہیں چھوڑ, میرے ساتھ چلو. اور انہوں نے جہاں اپنا بت رکھا ہوا تھا جس عبادت خانے میں وہاں لے گئے, چونکہ تو ہر کسی کے اپنے اپنے بت ہوتے نا, ان کے 360 تو صرف کعبے شریف میں رکھے ہوئے تھے. اچھا تھے عجیب آدمی, کبھی کبھی بت لے کے جاتے نا جی راستے میں کوئی اور اچھا خوبصورت پتھر ملتا پہلے خدا کو پھینک دیتے دوسرا اٹھا دیتے. انہوں نے کہا ذرا خوبصورت مل گیا پہلا خدا تو یار وہ اچھا نہیں تھا, ذرا وہ نعوذ باللہ خدا اچھا نہیں تھا, اس کو پھینک دیا دوسرے کو اٹھا دیا. جب آدمی اللہ کی توحید سے محروم ہوتا ہے نا پھر ایسی ٹھوکریں تو لگتی ہیں, پھر ایسے بات تو کرنی ہوتی ہے. اور بلکہ بعض اب بھی ہندو ہیں, اب بھی ہندو میں کچھ قبائل ایسے ہیں کہ وہ ایک خاص, اچھا یہ جیسے ہندوؤں میں ہے نا اسی طرح بعض فرا کے باطلہ میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ جناب آٹے کا بت بناتے ہیں, جن کو حضرت عمر سے غصہ ہے نا وہ بھی حضرت عمر کا بت بناتے ہیں. اچھا وہ ہندو بھی خدا بناتے ہیں آٹے کا, آٹا گھی میں گوند کے اور پھر اس سے خدا بناتے ہیں, دیوتا بن گیا, اس کے سامنے بیٹھ کے پھر پرنام کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد خدا کو کھا جاتا, برکت ہو گئی نا خدا اندر چلا گیا. تو یہ قومیں ہیں جس طرح آدمی گمراہی میں پڑا ہے اسی کو وہ دین سمجھتا ہے. آپ اس کو لاکھ سمجھائیں جب تک اللہ ہدایت کے دروازے نہ کھولے وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں بابا یہی دین. ایک تو دور کی بات ہوتی ہے آج کل بھی آپ دیکھ لیں جا کر ہمارے سندھ میں, وہاں سندھ سے لوگ آتے ہیں ہمارے ملتان کے علاقوں میں, تو سندھ سے ملتان کا میرے خیال میں 100 میل کا سفر ہے بغیر جوتے کے چلتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جانا جوتا نہیں پہننا توہین ہے. اچھا اور خدا کی قدرت دیکھو, عجیب بات یہ ہے کہ وہ سندھ والے بیمار ہو جائیں عورتوں کو جن ہو جائے تو سندھ والے پیر فائدہ نہیں پہنچاتے, وہ آتے ہیں پنجاب والے پیروں کے پاس, اور پنجاب کے پیروں کے پنجاب کے علاقے میں کسی عورت کو جن بھوت کوئی پری بھوت پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں وہ چڑھ جائیں تو وہ پھر پنجاب کے پیر وہاں کام نہیں کرتے, وہ پھر آئیں گے شہباز قلندر سندھ میں آئیں گے. اصل میں میرے خیال میں پیروں نے کچھ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ تاکہ کچھ تو مریض سفر کرے, کچھ بسوں کو کرایہ ملے, کچھ رونق میلہ بھی لگا رہے, اور کچھ لمبا سفر کریں گے تو دوستی کا بھی موقع ملے گا نا. اگر وہاں قریبی پیر کے پاس جائیں تو پھر ٹائم نہیں ملتا, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. یہاں تو نکلیں گے نا پنجاب کے لیے 10-12 دن لگیں گے. انا للہ و انا الیہ. تو حضرت ابو بکر کو پکڑ کے لے گئے, تو جب وہ ابو بکر مجبور ہو گئے کہ اب باپ ہے کیا کروں, انہوں نے پھر سوچا, انہوں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عبادت کا لطف تب آتا ہے کہ بس آدمی اکیلا ہو, بندہ ہو, اس کے خدا سے بس ڈائریکٹ بات ہو رہی ہو, یہ لوگوں میں مزہ نہیں آتا. آپ جب جائیں گے نا تو میں پھر اکیلا جو ہے نا پھر کروں گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی چلا جاتا ہوں, میرا مقصد تو تمہارا عبادت کرنا ہے. حضرت ابو بکر کے ابا جان جو تھے وہ چلے گئے, اور ابو بکر بیٹھے رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول کے تسلی کر لی کہ ابا بہت دور چلے گئے. تسلی ہو گئی تو آ کے باپ کے خدا کے اوپر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بات سنو مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ. اب کیا بھگوان کیا بولے گا جی, پتھر کا بھگوان بولتا ہے, اس نے کیا بولنا تھا. آپ نے کہا اچھا پانی نہیں پلا دو کوئی کھانا وانا ہی کھلا دو, تو اس نے کیا بولنا. تھوڑی دور گئے آپ, دروازہ کھولا باہر گئے ایک پتھر لے آئے بڑا, کہنے لگے اچھا نہ کھانا کھلاتے ہو نہ روٹی کھلاتے ہو تو اپنی حفاظت تو کرو, اور مرا پتھر ٹکڑے ٹکڑے کر دی. اور دروازہ بند کر کے چلے. اب کافی دیر ہو گئی, باپ خوش ہے کہ جناب بیٹا تو آج ماشاءاللہ, آج شکر ہے آج ابو بکر بات مان گیا اور اتنا دیر اندر عبادت کر رہا ہے, یہ پتہ نہیں کہ اس نے تو تمہارے خدا کا ستیہ ناس کر دیا. تھوڑی دیر جب کافی دیر کے بعد آئے, دروازہ کھولا, اندر گئے, دیکھا تو خدا ٹوٹا پڑا غصے میں, آگ بگو. اب دیکھو یعنی اس کے بعد بھی ہدایت نہیں ملتی. آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ جس کو میں خدا بنایا ہوئے ہوں, الہ بنایا ہوا ہے, میں نے قابل احترام بنایا ہوا ہے, جس کا میں مسا کرتا ہوں, تبرک پکڑتا ہوں, جس کے آگے کھڑے ہو کے میں ہاتھ باندھ کے, کیونکہ یہ اللہ کے محبوبوں کی شکل میں ہے اور یہ دیوتاؤں کی شکل میں ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ کیسے اللہ کا مقرب اور اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. نہیں, ابو بکر توڑنے والے پہ غصہ ہے, یہاں عقیدہ سمجھ, اپنے عقل پہ غصہ نہیں آ رہا. آج بھی آپ کسی کو کہیں بھی قبر پہ سجدہ نہ کرو, کہے گا وابی ہو نا, یعنی تم پہ غصہ ہے, اس کو اپنے عقل پہ کوئی ماتب نہیں کہ یار میں اللہ کا گھر چھوڑ کے غیر اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوں. وہ اس غلطی کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ کہے گا ہاں تم وہابی ہو, تم مجھے روکتے ہو, تو میں کیا بتا, عبادت کا سجدہ الگ ہوتا ہے, تعظیم والا سجدہ الگ ہوتا ہے. ہم تھوڑا عبادت کر رہے ہیں, ہم تو تعظیم کر رہے ہیں. بھئی یہ تعظیم تم نے 1400 سال کے بعد سمجھی ہے, صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آئی, آل بیت رسول کو بھی سمجھ نہیں آئی, انبیاء علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آئی. تو خیر جناب ابو بکر کے ابا جو آئے غصے میں اور کھولتے ہوئے غصے میں اور کہا کہ اینا ابی بکرن, اینا ابی بکرن. تو ماں نے پوچھا ابو بکر کی, میں نے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے, اس نے جا کے آج یہ زیادتی کی کہ مندر میں گیا اور میرے دیوتا کو توڑا ہے. تو آپ کی اماں نے, ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا آخر, لیکن ابو بکر کی اماں نے دیکھا کہ آج ابو بکر کا ابا جوش میں, کہا ابھی کوہافہ ایک بات سنو, ابو بکر کو کچھ نہ کہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ان ابنی ہذا لہ شان, میرا یہ بیٹا شان والا بیٹا ہے. اس نے کہا تیس کیسے, تمہیں کیسے پتا ہے؟ تو بی بی نے کہا بات سنو, ابھی کوہافہ جب میں حاملہ تھی ابھی بکر میرے پیٹ میں تھے, میں فلاں مکے کی وادی سے گزر رہی تھی کہ آواز آئی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق ولقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق. آواز آئی میرے کان میں کہ اللہ کی بندی تجھے اس حمل جو ہے مبارک ہو, تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہے, اور جو ایک نبی پیدا ہوگا تیرا بیٹا اس کا رفیق اور صاحب ہوگا. اس نے کہا ان ابنی ہذا لہ شان, اب ابھی کوہافہ میرے بیٹے میں لازمن کوئی بات ہے, کوئی راز ہے, اللہ عالم آواز کس نے دی تھی. ایسے غیبی آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے آتی ہیں, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حبل مبارک میں بی بی آمنہ کو بھی ایسی آوازیں آئیں. تو یہ شان بھی, اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کا لقب عتیق جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ کے قرآن نے جب فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به, اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات سب سے پہلے تصدیق کرنے والا جو ہے ابو بکر ہے, اس لیے اللہ کے نبی نے آپ کو لقب دیا صدیق. تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شان صرف ابی بکر کو ملی کہ آپ بھی مسلمان ہیں, ابا بھی مسلمان ہے, والدہ بھی مسلمان ہے, بیٹا بھی مسلمان ہے, بیٹیاں بھی مسلمان ہیں, عبداللہ ابن ابی بکر, محمد ابن ابی بکر, بی بی عائشہ, بی بی اسماء, اسی طرح ام رومان, ابی کوہافہ. یہ شان کم صحابہ کو ملی ہے کہ جس کے سارے گھرانے کو اللہ نے دین کے لیے چن لیا, اسلام کے لیے چن لیا. یہ مقام اللہ نے ابو بکر کو دیا, اور یہ مقام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں جو سورت ہے واللیل اذا یغشا, حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اس سورت کا نام جیسے سورت اللیل ہے اسی طرح اس کا نام سورت ابی بکر بھی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ ابو بکر کی شان میں اتری تھی. وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسيجنبها الأتقى. اتقى اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے والا. ان نے فرمایا یہ آیت جو ہے نزلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی ابو بکر جیسا متقی انبیاء کے بعد دنیا نے نہ کتابوں میں دیکھا ہے نہ کہانیوں میں پڑھا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں حتیٰ کہ حضرت بلال، صرف حضرت بلال نہیں بلکہ کئی غلام لے کے خریدے اور آزاد کیے، اور ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی اس کا صلہ نہیں چاہتے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کی رضا کا طالب ہے. اس لیے جب حضرت ابی بکر غلام خرید کے آزاد کر دیتے، ابا جان بلا کے کہتے کہ ابی بکر میں نے سنا ہے کہ تم نے غلام خرید کر کے آزاد کیا ہے، ایسا کیا کرو کہ کوئی جوان، کوئی قوی، کوئی طاقت والا غلام لے کے آزاد کیا کرو، تو یہ کمزور کمزور عورتیں، کمزور بوڑھے بیچارے، یہ جو ہیں ان کو آزاد کرتے ہو کیا فائدہ؟ تم قوی لوگوں کو آزاد کرو گے تو کل تیری پشت پناہی کے لیے تمہارا ساتھ دیں گے. حضرت ابو بکر ہنس کے کہہ دیتے ابا جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی جن کو آزاد کر رہا ہوں وہ بھی میری پشت مضبوط کریں گے انشاءاللہ. وہ تو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے تھے نا، ابا تو دنیا کی بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا میں تیری مدد کریں گے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اصل مدد تو وہ ہے جو میری آخرت کی مدد ہو. یہ شان بھی ابو بکر کو ملی. ایک دن وہاں سے گزرے اور ایک روایت میں ہے کہ دیکھا چونکہ امیت ابن خلف، اللہ اکبر، یہ حضرت بلال ان کے غلام تھے امیت ابن خلف کے، اور امیت ابن خلف ایسا بدبخت تھا کہ عین جب مکے کی گرمی، عین سم سورج تیزی پہ آ جاتا اور پتھر انگارا بن جاتے تو حضرت بلال کو لے کے ان پتھروں پہ لٹا دیتا اور سینے پہ پتھر رکھ دیتا. آپ تو ایئر کنڈیشن میں کلمے پڑھتے ہیں نا، اسی لیے میں کہتا ہوں بعض ساتھیوں سے، بعض ہمارے ساتھی ہیں نا جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں باتیں، کہ ارے بھائی یہ تو شکر کرو الحمدللہ، یہ ملک، یہ حکومت، یہ تو اسلام کی حکومت ہے، توحید والوں کی حکومت ہے، قرآن و سنت والوں کی حکومت ہے. توحید تمہاری کا پتہ تب چلتا جب تم ہمارے ساتھ جا کے وہاں کفر کے مقابلے پہ بات کرتے، پھر پتہ لگتا کہ تم کتنا توحید پہ پکے ہو. یہاں تو مزے ہیں جناب، دولت ہے، پیسہ ہے، کاریں ہیں، آرام ہے، یہاں کیا مشکل ہے؟ اور پھر ملک الحمدللہ اہل توحید کا ہے، نظام اہل توحید کا ہے، قرآن و سنت ہے. یہ بات تو تب لگتی ہے نا کہ جب آپ چلیں اور کوٹ مٹھن میں کھڑے ہو کے تقریر کریں، پاک پٹن میں چل کے تقریر کریں، اور وہاں پتہ لگے کہ آپ کتنے پکے ہیں اپنے عقیدے میں. یہ وہاں چل کے پتہ لگتا ہے بندے کو کہ کتنا کھرا ہے آدمی اپنے عقیدے میں، کہ جب پتھروں کی برساتیں ہوتی ہیں نا اور گولیوں کی بوچھاڑیں ہوتی ہیں، اور پھر وہاں بیٹھ کے آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں شرک شرک ہے، قبر پرستی حرام ہے، پھر پتہ لگتا ہے بندے کے عقیدے کے امتحان کا. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہے کہ حضرت بلال لیٹے ہوئے ہیں انگاروں پر اور اوپر سینے پہ پتھر ہے، اتنا بھاری پتھر ہے، اور کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے ظالم چپ ہوتا ہے، اور اسی حالت میں بلال کہتے ہیں احدن احدن احدن. یہ ہے توحید کا نشہ. اور دنیا کسی کے عشق میں آتی ہے تو کیا کیا کرتی ہے، جو اللہ کی محبت میں آ گئے ان کا کیا مقام ہو. اسی حال میں اب کہہ رہے ہیں اور اسی میں بے ہوش ہو جاتے. ایک دفعہ کہتے ہیں حدیث میں، ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب گزرے تو بلال تڑپ رہا. آپ اندازہ کریں حضور پہ کیا گزری ہوگی. کہہ دینا تو آسان ہے کہ چند لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے اور ان کا یہ حال ہے. ارے بھائی اندازہ کریں نا، اللہ کا نبی ہے، کتنے لوگ اسلام لے آئے تھے اس وقت تک. اللہ کا پیغمبر ہو، افضل الرسل ہو، خاتم الانبیاء ہو، سید الاولین والآخرین ہو، چند آدمی کلمہ پڑھنے والے ہو اور ان کا یہ حال ہے، بی بی سمیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضرت خباب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آل یاسر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضور جب گزرے تو اسی عالم میں بلال تپتے ہوئے پتھروں پہ لیٹا ہے، سینے پہ صخرہ عظیمہ ہے اور اسی وقت کہہ رہا ہے احدن احدن احدن، حضور ساتھ گزرے فرمایا احدن ینجی کا، بلال فکر نہ کرو وہی تیری حفاظت کرے گا، تجھے نجات دے گا. اور ایک روایت میں کہ حضور نے اشارہ کیا ابو بکر، اور ایک روایت میں کہ ابو بکر خود گزرے اور دیکھا، دونوں باتیں روایت جمع، حضور نے بھی فرمایا ابو بکر نے بھی دیکھا، کوئی تعارض نہیں. آئے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ امیہ لم تعذب ہذا، اس کو کیوں عذاب دے، کچھ تو خدا کا خوف کر، انسان ہے، اگر تمہاری بات نہیں مانتا ہے تو یہ کون سا طریقہ عذاب دینے کا. اس نے کہا ابو بکر بات سنو، تو تم نے تو خراب کیا اسی کو، اندر لدی افسد تھا، تم نے تو اس کو توحید کا مثالہ لگا کے خراب کیا ہے نا، تو اب ایسا کرو، کہنے لگا بڑی ہمدردی ہے نا تمہیں بلال سے، تو تم اس کو چھڑا لو. تو بلال، حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، بڑا قوی ہے، بہادر ہے، جوان ہے، اس سے عمر میں بھی چھوٹا ہے، اور پھر تیری طرح تیرے عقیدے کا بھی ہے، مشرک بھی ہے، اگر کہو تو میں دے دیتا ہوں، تم بلال کو چھوڑ دو. تو نے کہا ٹھیک ہے بالکل، یہ تو بالکل نکما، میری بات بھی مانتا، ہر وقت احدن احدن پہ لگائے. اللہ اکبر، ایمان سے کہیں، اس وقت جو جب وہ احد احد کرتا ہوگا، کیا وہ لطف کیا ہوگا توحید کا. اب ہم اس کو کہیں جی پوری سورت نہیں پڑھتا تھا، ایک لفظ کیوں کہتا تھا، تو اللہ ہدایت دے ہمیں، اور کیا کہہ سکتے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سمجھ عطا، اللہ ہدایت عطا فرمائے. کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں تو نہ اساتذہ نے، نہ بزرگوں نے، نہ اپنے اکابر نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے بارے میں بد دعا کریں، کسی کو برا کہیں، یہی سکھایا ہے کہ جو گالیاں دے تم دعا کر، جو برا کہے دعا کر، کیوں، یہی سنت الانبیاء ہے کہ وہ پتھر برساتے ہیں، حضور کہتے ہیں اللہم اہدکو. اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کی، آزاد کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ دیکھو تم آزاد ہو، اب تمہاری مرضی، اب حضور کیا. انہوں نے کہا پھر تم نے آزاد کر دیا، تب میں حضور کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غلاموں کو بھی لے کے آزاد کرتے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو اللہ نے یہ لقب جو ہے، یہ اور شان والا لقب عطا فرمایا. اور ابن جوزی نے کتنی بڑی دلیل پکڑی، اس نے کہا کہ اتقا، قرآن میں افل تفضیل کا سکھا ہے کہ وسا یجنبہ الاتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَتٍ تُجْزَى. کافر کہتے تھے کہ شاید بلال کا کوئی احسان ہوگا، اللہ نے فرمایا ظالمو تم نہیں جانتے، میرا ابو بکر تو صرف میری رضا تلاش کر رہا ہے، اس نے بلال سے کیا لینا ہے، ام امیس سے کیا لینا ہے، اس نے فہریہ سے کیا لینا ہے، اس نے ان مستضعفین سے کیا لینا ہے. مَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. اب دیکھیں ولسوف يرضى کیا معنی، بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ اس کو راضی کر دیں گے، اور بعد میں فرمایا اللہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے اپنی نعمتیں کہ وہ راضی ہو جائے گا. اور دیکھیں خدا کی شان، دیکھو کہ اب سورۃ اللیل، اس کے بعد کون سی سورت ہے، سورۃ الضحیٰ، واللیل کے بعد کون سی سورت ہے، والضحیٰ. سورۃ اللیل اگر سورت ابی بکر ہے تو والضحیٰ سورت محمد مصطفیٰ. والضحیٰ میں کس کا ذکر ہے، الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ساری شان میرے مدنی مصطفیٰ کی ہے کہ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بس یہاں اللہ نے نبی کے فرمایا, یہاں ابو بکر کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ مقام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خدا کی شان دیکھو کہ دونوں صورتوں کو بھی اللہ نے ملا کے ذکر کیا, سورت اللیل اور سورت الضحا. اس جیسے کہ ابو بکر اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے, بلا فصل ابو بکر ہے, اسی طرح اللہ نے قرآن کی سورتوں کو بھی جوڑ دیا. تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں, یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں, کسی بندے کا فیصلہ تو نہیں. اور بعض علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ سورت واللیل میں ابتدا لیل سے ہے, اللہ نے پہلے رات کی قسم کھائی, واللیل, پہلے کس کی قسم کھائی, رات, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. اور سورت الضحا میں اللہ نے پہلے دن کی, والضحا واللیل اذا سجا. تو بعض علماء نے نقطہ لکھا ہے, یہ نقطہ ہوتا ہے, یہ لطیفہ علمی ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضور کی صورت میں تو پہلے دن کا ذکر ہے, لیکن ابو بکر کی صورت میں پہلے رات کا ذکر ہے. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرا مدنی تو پیدائش سے اللہ کی توحید پہ ہے, لیکن ابو بکر کا کچھ حصہ تو کفر پہ گزرا ہے, اس لیے پہلے اندھیرا ہے پھر روشنی آئی. پہلے اندھیرا ہے نا جی, اس کے بعد ایمان کی روشنی آئی ہے نا. کیوں؟ کفر شرک اندھیرا ہے, بدعات کفر شرک کیا ہے, ظلمات ہیں. ایمان کیا ہے, نور ہے, ایمان روشنی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو اللہ تبارک و تعالی نے, یعنی یہ آیات مبارک جو ہیں, اور والا صوفا یرضا قیامت میں تو جو ہوگا سو ہوگا. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے کپڑا لپیٹ کے اس کو, یہ یعنی یوں سمجھ لے کہ کانٹے جوڑے ہوئے تھے, کیونکہ سلائی بھی نہیں تھی, کوئی چیز بھی نہیں تھی, کانٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹانکا ہوا ہے ابو بکر نے. اور یہ وہ ابو بکر ہے جو ہزاروں دینار و درہم سے کھیلنے والا تھا. جبریل آئے اور آ کے کہا کہ محمد مدنی ان ربک یقریک السلام, تیرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجی ہیں. اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر پہ اللہ کے سلام فرما دیں, اور یہ بھی کہہ دیں کہ ابو بکر تو اس حال میں مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں, کہ کہاں دولت, کہاں تجارت, کہاں عظمت اور کہاں غربت. اللہ اکبر, اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے میرا سلام کہہ دیں, اور اس کے بعد کہیں کہ انا راض ان کا, ابو بکر میں تو تجھ پہ راضی ہوں, فہل انت راض ان انی, کیا تو بھی مجھ پہ راضی ہے کہ میں نے تجھے اس حال میں جو پہنچا دیا. ہر چیز تو اللہ کی طرف سے ہے نا. جب ابو بکر صدیق کو حضور نے عرض کیا تو ابو بکر رو پڑے, فبکا خوشی سے کہ ان اللہ سمانی من فوق العرش. انہوں نے کہا حضور اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجے. حضور نے فرمایا ہاں ان اللہ سما گیا ابا بکر, اللہ نے تیرا نام لے کے سلام بھیجے. کہا انا راض ان ربی, انا راض ان ربی, میرا مدنی میرا بھی عرض کر دیں اللہ کی دربار میں کہ ابو بکر تو تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہے, سب کچھ لٹا کے بھی راضی ہے, ساری دنیا دے کر بھی راضی ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا تھا دنیا میں بھی راضی اور آخرت میں بھی راضی. یعنی اس سے کوئی بڑا مقام ہے, ساری دنیا عبادت کر رہے ہو, حج پڑھ رہے ہو, نمازیں پڑھ رہے ہو, اللہ راضی ہو جائے. اور یہ وہ مقام ہے, اللہ فرماتا ہے میں تو راضی ہوں, تم بتاؤ تم بھی راضی ہو مجھ پر. یہ کہنے کی بات نہیں, اگر سوچیں تو اس میں کتنی بڑا مقام ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ شرف بھی صرف سیدنا ابی بکر کو ملا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے, ابو بکر. اور جب نام آئے نا ابو بکر کے رضی اللہ عنہ, ادب سیکھیں, صحابہ کا نام آئے رضی اللہ عنہ، اولیاء اللہ کا نام آئے، محدثین کا نام آئے، فقہا کا نام آئے رحمت اللہ علیہ، اللہ کے پیغمبر کا نام آئے علیہ الصلاۃ والسلام، میرے مدنی سرکار کا نام آئے تو اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور اگر پورا درود نہ پڑھ سکے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. یہ اتفاق ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے چار ہیں، جوانوں میں ابو بکر ہیں، عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، اور غلاموں کے اندر زید ہیں. یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا لیکن بات سنیں کہ اگر بی بی خدیجہ اسلام لائے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، آمنا وصدقنا رضی اللہ عنہا وارضاہا، لیکن آخر بی بی ہے نا، تو بی بی تو بات مانتی رہتی ہے شوہر کی. حضرت علی اسلام لے آئے، بڑی بات ہے، لیکن تو بچے ہیں، بچے تو بڑوں کی بات مان لیتے ہیں. اور پھر حضرت علی کو تو خود پالا بھی میرے مدنی سرکار نے، ہے رباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کو ابی طالب سے مانگ لیا تھا حضور نے کہ میرے چاچے پہ بہت بوجھ ہے تو کچھ ہم ہلکا کریں، تو حضرت علی کی پرورش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اچھا اگر زید اسلام لے تو غلام ہے، اصل کمال تو پھر ابو بکر کا ہے، نہ وہ رشتہ ہے، نہ غلام ہے، نہ ماتحت ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، پھر پورے عقل کو پہنچا ہوا بندہ ہے، لیکن سب سے پہلے کلمے پڑھنے والا اور اسلام لانے والا ابو بکر. تو یہ شان بھی اگر ملی ہے تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے اور کسی کو نہیں. اور اسی طرح دیکھیں کہ جیسے اسلام میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، معراج میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. کہ جب حضور معراج سے واپس آئے اور حضور پاک نے بیان فرمایا تو ابی جہل وغیرہ سارے نعوذ باللہ بطور دشمنی، بطور استہزاء، کیونکہ آدمی کو چڑ ہو نا جی تو پھر اس کے لیے تو اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں ہوتی. جب کوئی آدمی کسی کو برا سمجھتا ہے اللہ معاف کرے، تو وہ دوڑے ہوئے آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ ابو بکر سنا ہے ما قال صاحب کا، تمہارے دوست نے کیا کہا ہے؟ اب تو سنا ہے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کمال ہے، اب تو ہماری بات مان لو. وہ تو جناب عجیب عجیب بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رات میں گیا تھا مکہ شریف سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے مجھے اللہ نے معراج کرائی آسمانوں پہ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرت المنتہا، اور پھر واپس بھی آ گئے اور رات بھی نہیں گزری ہے. اب تو مان لو صرف مکے سے مسجد اقصی کا سفر بھی ایک مہینہ لگتا ہے تیز سواری پر، اور پھر بقول آسمانوں پہ جانے میں تو 500 سال لگتے ہیں زمین سے پہلے آسمان تک، 7 آسمانوں کے لیے بھی 3500 سال وقت چاہیے، اور حضور رات رات میں واپس آ گئے. اب تو مان لو، دیکھو کمال ہے ابو بکر کا، کتنی بڑی اونچی بات کی. حالانکہ خبر دینے والا دشمن ہے، خبر دینے والا دشمن ہے، تو ورنہ تو اصولی بات یہ تھی نا، وہ کہتے ابو بکر چھوڑو، پہلے میں حضور کے پاس جاؤں گا، حضور سے پوچھوں گا یار تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے، تم تو دشمن ہو، تم تو میرے آقا کے سب سے بڑے بدبخت دشمن ہو، تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے؟ میں سرکار کے پاس جاؤں گا، پوچھوں گا حضور کیا فرماتے ہیں، پہلے ان سے بات تو سنوں. لیکن ابو بکر کمال ہے تیرا، اللہ کی شان ہے، کیا بڑی بات کی. کہتا ہے بات سنو ابو جہل، جو کہہ رہے ہو یہ میرے آقا نے حضور نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل حضور نے فرمایا. اچھا دیکھو کمال یہ ہے کہ اس زمانے میں کافر بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے تھے، یعنی جھوٹ کافر بھی نہیں بولتا تھا کافر ہونے کے باوجود. آج تو بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو زیادہ بہتر طریقے سے جھوٹ بول سکتا ہو، جو جدید انداز میں جھوٹ بول، جو جتنا بڑا جھوٹ بول سکتا سمجھے اتنا بڑا آدمی. تو انہوں نے کہا میں نے سنا یار، ابھی میں سن گیا. انہوں نے کہا سادہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بدی نے فرمایا ہے تو حضور نے سچ کہا. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہا. انہوں نے کہا ہاں بالکل. اگر ہم جبریل کا آنا جانا مان سکتے ہیں تو نبی کا آنا جانا کیا مشکل ہے؟ یہ تو مشکل ان کے لیے ہے نا جن کا ایمان نہ ہو. تو جن کا ایمان ہے, جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جبریل حضور پہ وحی لاتے ہیں, قرآن شریف لاتے ہیں, احکام لاتے ہیں, پھر واپس آسمانوں میں چلے جاتے ہیں, تو اگر جبریل آ جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اول تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ وہ بھی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور اسی لیے یاد رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اول خلیفہ جو ہے وہ بھی ابی بکر. ویسے تو خلفائے راشدین خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین, لیکن جو صحیح معنی میں جسے کہتے ہیں نا خلافہ بلا فصل, کہ حضور اور ابو بکر کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں, نبی کے بعد جو خلیفہ اول ہے وہ ابو بکر ہے, وہ کہتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیں کہ کتنی بڑی بات کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, چونکہ حضرت عمر بھی تو محدث ہیں اور اب کر یہ زمان ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو لوگوں نے لکھا کہ خلیفۃ رسول اللہ سیدنا عمر. اب اس پہ اندازہ کریں کتنی بڑی بات کی ہے عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے فرمایا کہ مت لکھو مجھے خلیفۃ رسول اللہ, مجھے خلیفۃ رسول اللہ مت لکھو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بات سنو, خلیفۃ رسول اللہ جو ہے وہ صرف ابو بکر ہے. آنا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ, حضور کے بعد آنے والا ابو بکر ہے, میں تو ابو بکر کے بعد آیا ہوں, لہذا میں تو ابو بکر کا خلیفہ ہوں. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو بعد میں آئے. تو حضور کے بعد آنے والا اور حضور کی مسند پہ بیٹھنے والا, حضور کے ممبر پہ بیٹھنے والا, حضور کی حکم پہ بیٹھنے والا, گدی پہ بیٹھنے والا ابو بکر ہے, وہ ہے خلیفۃ رسول اللہ. میں ہوں خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ, پھر میرے بعد جو آئے گا اس کو لکھو کہ خلیفۃ 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 رسول اللہ. اس لیے لفظ رہے نہیں ابو بکر کے لیے, تو ہمیں صرف امیر المومنین لکھو بس, کہ اصل خلافت کا حقدار جو ہے وہ تو ابو بکر ہے جو رسول کے منبر پہ بیٹھا ہے. ہم تو ابو بکر کے بعد آئے, عمر ابو بکر کے بعد آئے, عثمان عمر کے بعد آئے, علی عثمان کے بعد آئے, حسن علی کے بعد آئے, معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت حسن کے بعد آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین, لیکن حضور کے بعد تو صرف صدیق آئے. اور اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے, یاد رکھو, وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے, اس بات کو بھی تھوڑا سا ذہن میں انشاءاللہ رکھ لیں, کہ وہ جس کا خلیفہ بننے والا ہے نا اس کے ہونے میں آ جائیں. کیا معنی؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں جعلنا اللیل والنہار خلفتن, جعلنا الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو دن کا خلیفہ بنا دیا ہے, دن کو رات کا خلیفہ بنا دیا ہے. کیا معنی؟ رات گئی تو پیچھے دن آ گیا, دن گیا تو پیچھے رات آ گئی, یہ ایک دوسرے کے گویا خلیفے ہیں. اچھا اب یہ دیکھ لو کہ رات اور دن ایک دوسرے کے قرآن کے اعتبار سے خلیفہ ہیں, تو جب خلیفہ ہیں تو اب دیکھیں کہ آپ جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو اسی رات تراویح پڑھنی شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ روزہ تو آپ نے رکھا نہیں, رمضان تو بھی شروع ہی نہیں ہوا. بھئی رمضان تو صبح سے شروع ہوگا نا, پہلا روزہ جو ہے وہ آپ صبح رکھیں گے, لیکن رات کو آپ نے تراویح شروع کر دی. کیا مانا؟ کہ جب وہ رات آ گئی, یہ گویا رمضان کی رات ہے, رات آئی تو اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. اچھا اس کے بعد دوسری اس کی مثال سمجھ لیں کہ آپ جب رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تو آپ روزہ رکھتے, کھائیں پیئیں کھائیں پیئیں کھائیں پیئیں, کب تک؟ جب صبح صادق طلوع ہو جائے. جب صبح صادق طلوع ہو گئی تو آپ نے کھانا پینا بند کر دیا, لیکن ابھی دن تو نہیں ہوا. تو روزہ دن کا ہوتا ہے رات کا ہوتا ہے؟ روزہ ہمیشہ دن میں ہوتا ہے, رات میں تو روزہ نہیں ہوتا. تو دن تو شروع ہوگا طلوع شمس سے جب سورج نکلے گا, اور ختم ہوگا غروب شمس سے جب سورج ڈوبے گا, لیکن کھانا پینا ہم نے تو ایک گھنٹہ چالیس منٹ پہلے بند کر دیا, ابھی تو ایک گھنٹہ چالیس منٹ رہتا ہے سورج نکلنے میں. یعنی آپ دیکھیں آج کل صبح صادق کی اذان جو ہے آپ دیکھ لیں کب ہوتی ہے، تقریباً 4:08 فجر کی اذان، اسی وقت آپ کھانا بند کرتے ہیں نا. اشراق کب ہوگا؟ 5:00 تقریباً 40 پہ یا 38 پہ. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ابھی شروق اور شمس میں کتنا فرق ہے. دن نہیں آیا لیکن اس نے اپنے خلیفے میں اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے. ایک دوسرے کے جو خلیفے تھے تو ایک دوسرے میں آنے سے پہلے پہلے اثر انداز ہو گئے کہ ابھی رات کھڑی ہے، دن کا حکم شروع ہو گیا ہے. ابھی دن آیا نہیں ہے، تراوی کا حکم شروع ہو گیا ہے. تو یہ مقام صرف ابو بکر کو ملا ہے کہ میرا مدنی اپنے گھر میں زندہ موجود ہے اور محمد مدنی کے مصلے پہ ابو بکر آ گیا. یعنی اس نے حضور کا خلیفہ بننا ہے نا، تو حضور کی خلافت کا وہ مقام جو ہے صرف ابو بکر کو مل رہا ہے کہ حضور موجود ہیں. فرمایا مرو ابا بکر فلیصل بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے. اچھا بی بی عائشہ خود کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں، آپ حضرت عمر کو حکم دیں، کسی اور کو حکم دیں. انہو رقیق القلب، ابو بکر بڑا نرم دل آدمی ہے، وہ کہاں نماز پڑھا سکے گا جب دیکھے گا کہ حضور مصلی پہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھائے. بی بی عائشہ نے جلدی جلدی بی بی حفصہ کو بھی سکھلا دیا، انہوں نے کہا کہ تم بھی یہی کہو کہ حضور ابو بکر کے بجائے کسی اور کو حکم دے دیں. تو بی بی جب حضور کا تھوڑا سا افاقہ ہوا بیماری میں تو بی بی حفصہ نے بھی وہی بات کری، یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل آدمی ہے، نماز پڑھانی مشکل ہو جائے گی، آپ مہربانی کر کے کسی اور کو. حضور نے فرمایا اچھا انتن کا سواہ بات یوسف، تم وہی بات کرے جیسے یوسف کے زمانے میں عورتوں نے کی تھی. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے. اللہ اکبر. تو اب جناب حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب یہ اور حدیث مبارک کا مقام ہے کہ بی بی عائشہ نے ایسے کیوں کیا، اس کا تو ابا مصلی پہ آ رہا تھا. اور پھر حضور کا یہ فرمانا کہ تم تو ایسے ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان عورتوں نے کیا تھا، تو مختصرا یہ سمجھ لیتا کہ دل میں کھٹکا نہ رہے کہ بی بی عائشہ دراصل یہ نہیں چاہتی تھی کہ حضور کی بیماری کے وقت ہے اور حضور کا وفات قریب ہے اور حضور کے مصلے پہ ابو بکر کھڑا ہو، کل کو لوگ تانا دیں گے دیکھو یار تو انتظار میں ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی انتظار کر رہے تھے بابا حضور جائیں تاکہ ہم مصلے پہ بیٹھیں. تو بی بی عائشہ چاہتی تھی کہ میرے ابے پر بلا وجہ کوئی دشمن جو ہے یہ تانا نہ لگا سکے اور یہ نہ سوچ سکے کہ شاید ابو بکر اسی انتظار میں تھے، اور کوئی دشمن یہ نہ کہہ سکے بھئی یہ تشام ہونا ہے کہ یار نبی کے ہوتے ہوئے بھی مصلی پہ آگے کھڑے ہو گئے. تو اس لیے وہ ابا کو بچانا چاہتی تھی اس بات سے. اور حضور نے جو فرمایا انتن کا سوائے بات یوسف، وہ یہ تھا کہ وہ عورتیں مصر والی بظاہر تو یہ کہہ رہی تھیں نا کہ دیکھو جی ایک وہ زلیخا نے کیا، امرأت العزیز نے کیا کیا، امرأت العزیز نے کیا کیا، ایک غلام کے حسن میں آ گئی، جمال میں آ گئی، اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی. اندر سے تو خود ان کا اپنا حال یہ تھا، ظاہر کچھ کر رہی ہیں اندر کچھ ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا اچھا اندر تو تمہارا باپ ہے اور تم تو کیا کہہ رہے ہو میری، مجھے ظاہر کیوں روک رہے ہو، میرا جو حکم ہے وہ تو اللہ کے منشے سے حکم ہوتا ہے نبی کا. اب مصلی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور خدا کی شان دیکھو یہ نماز ایسی شان والی تھی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو کچھ دیر گزر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بحال ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ نماز، انہوں نے کہا جی نماز تو کھڑی ہو گئی. تو حضور نے حضرت علی اور حضرت فضل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ مجھے اسی حالت میں مسجد دے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے پاؤں مبارک لکیر کھینچ رہے تھے، یعنی طاقت نہیں تھی پاؤں زمین پہ رکھنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی جماعت میں نماز کے لیے حضور تشریف لے جا رہا. اور جب حضور آئے تو گھر تو سامنے تھا نا جی، بالکل یہ گھر ہے، یہی بی بی عائشہ کا تو گھر ہے، اسی میں تو حضور ہیں اور سامنے ممبر ہے، مصلی ہے جہاں کھڑے ہو کے، محراب ہے جہاں نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر. تو جو ہی حضور دروازہ کھلا تو صحابہ تو سمجھ گئے کہ ابھی حضور باہر آ رہے ہیں، اب اور کون باہر آئے گا اس وقت. تو اس کے بعد صحابہ میں ذرا ہلچل ہوئی، بعض صحابہ نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے کہ حضور آ گئے ہیں. تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، حضور نے فرمایا اللہ رسل گیا ابا بکر، ابو بکر کھڑے رہو مصلی پہ. ابو بکر ہٹتے گئے ہٹتے گئے. تو حضور جب نے دیکھا کہ اب ابو بکر تو ہٹ گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آ گئے. تو محدثین فقہا فرماتے ہیں کہ اب کیفیت یہ تھی کہ اللہ کا نبی امام ابو بکر کا تھا اور ابو بکر امام امت کا تھا. کہ حضور کے سامنے ابو بکر کے سامنے کون آئے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. تو گویا حضور اب امام بن گئے ابو بکر کے, اور ابو بکر کو اپنی زندگی میں موجودگی میں مصلی پہ کھڑا کر کے امت کا امام بنا دیا. تو یہ شرف جو ہے صرف ابو بکر کو ملا ہے. اور جب حضور نے سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے جب تو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ رسول کہا کہ کھڑے رہو نماز پڑھاؤ تو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا. تو ابو بکر رو پڑے, انہوں نے کہا کہ مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی یہ طاقت ہے کہ اللہ کا نبی آ جائے اور وہ بھی مصلی پہ کھڑا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ کا نبی جب خود آ جائے تو پھر ابن ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ مصلی پہ آ جائے؟ اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. تو اب یہ مقام جو تھا یہ بھی صرف سیدنا ابی بکر کو ملا. اور اسی لیے ابن جوزی نے کتنی بڑی دلیل پکڑی, اس نے کہا قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُ حَلْ اَتْقَى, اَتْقَى صفت آئی ہے یہاں ابو بکر کی. اور دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے, اِنَّ أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے نزدیک سب سے بڑی حرمت والا عزت والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے آگے ڈرنے والا ہے. اور اتقا جو ہے وہ اللہ کے یہاں سب سے اکرم ہے. اور یہاں صفت کا جو ہے صفت ابو بکر ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی تو نبی ہوتا ہے نا, بات ہوتی ہے نبی کے بعد میں. یاد رکھو نبی نبی ہوتا ہے, جیسے خدا خدا ہے وہ تو خالق ہے, بات ہے مخلوق میں. پھر مخلوق میں جو انبیاء ہیں, انبیاء تو انبیاء ہیں, ان کا مقابلہ کون کرے؟ انبیاء کے بعد خلق میں سب سے افضل جو ہیں پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل صدیق کا لقب بھی اور عتیق کا لقب بھی, یہ دونوں لقب جو ملے ہیں ابو بکر کو محمد الرسول اللہ سے, کہ ایک دفعہ حضور پہاڑ پہ کھڑے ہیں, بات کہتے ہیں پہاڑ صبیر ہے, اور اس کا قصہ بھی سچ ہے اور قصہ احد بھی سچ ہے. پہاڑ ہلا, حضور نے پاؤں مارا اور فرمایا ثبوت, پہاڑ کو حکم دیا ٹھہر جاؤ, کیا حرکت کر رہے ہو؟ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان, تیرے اوپر کوئی مگر اللہ کا نبی ہے یا صدیق ہے یا دو شہید ہیں. تو وہاں بھی اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا. اور اسی لیے قرآن میں جو آیت آتی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به, مفسرین نے لکھا اس سے مراد بھی ابو بکر ہیں. سچ لے کے آنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ, کہ کلمہ توحید سے بڑا صدق کیا ہے. اور تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی باقی انشاءاللہ, تو بات باقی.